پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاک بھارت تعلقات کی بحالی کے موضوع پر پیر کے روز واشنگٹن میں منعقدہ ایک سیمینار کے شرکا کا کہنا تھا کہ تنازعات کے حل سے پہلے دونوں ملک تجارتی تعلقات بحال کرنے کے لیے اکنامک زونز قائم کریں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس USIP کی سرپرستی میں ہونے والے اس سیمینار سے خطاب میں ٹرانزیشنل اسٹریٹجی گروپ کے صدر ڈاکٹر دانا مارشل نے تجویز پیش کی کہ دونوں ممالک لائن آف کنٹرول یا سرحد کے آر پار اکنامک زونز قائم کر کے ایک دوسرے کے شہریوں کو ملازمتیں فراہم کریں۔ بقول ان کے، اس اقدام سے دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد بحال ہوگا۔ سینٹر فار پالیسی ریسرچ کے فیلو صدیق واحد، جن کا تعلق بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے ہے، انہوں نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی کی سزا کشمیریوں کو مل رہی ہے، اور یہ کہ ہماری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ اسلام آباد اور دہلی ایک میز پر مل بیٹھیں۔ امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے فیلو سدانند دھام کا کہنا تھا کہ مودی حکومت ملکی معاشی ترقی کا مینڈیٹ لے کر اقتدار میں آئی ہے۔ بقول ان کے، اگر پاکستان معاشی ترقی کی تجاویز دے تو اس کا رد عمل مثبت ہوگا۔ تجزیہ کاروں نے اس بات پر اپنی حیرت کا اظہار کیا کہ تعلقات کی بحالی دونوں ممالک کی ضرورت ہونے کے باوجود مذاکرات میں تعطل دور کرنے کے لیے اقدامات سامنے نہیں آ رہے۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کی ریاستی اسمبلی میں عام آدمی پارٹی کو واضح برتری حاصل ہو گئی ہے، اور مرکز میں حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے انتخابات میں اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ منگل کو وزیراعظم نریندر مودی نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ انہوں نے عام آدمی کے ارون کیجریوال کو فون کر کے مبارکباد دی ہے، اور انہیں دارالحکومت کی ترقی کے لیے وفاقی حکومت کے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ ہفتے کو ہونے والے انتخابات کے ووٹوں کی گنتی خاصی حد تک مکمل ہو چکی ہے، اور بھارتی الیکشن کمیشن کے مطابق غیر حتمی نتائج میں عام آدمی پارٹی کو 66 جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو 3 نشستیں ملی ہیں۔ دہلی میں تقریباً 15 سال تک برسر اقتدار رہنے والی جماعت کانگریس کا پوری طرح صفایا ہو گیا ہے، اور وہ اس انتخاب میں کوئی نشست حاصل نہیں کر سکی۔ پاکستان میں آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے NDMA کی طرف سے پڑوسی ملک افغانستان کے عہدیداروں کو 5 روزہ تربیت کی فراہمی کا آغاز پیر سے اسلام آباد میں ہوا۔ افغانستان میں آفات سے نمٹنے کے لیے قائم اداروں سے وابستہ 24 افراد پاکستان آئے ہیں۔ NDMA کے ایک سینئر عہدیدار بریگیڈیئر ریٹائرڈ ساجد نعیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستان میں ماہرین کی ایک ٹیم آفات سے نمٹنے سے متعلق اپنے تجربات سے افغان عہدیداروں کو آگاہ کرے گی۔ اس تربیتی کورس کا مقصد قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تیاری کرنا، آبادی کی نقل مکانی اور ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے انتظامات کرنا بھی شامل ہے۔ نیجر کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر فوج کو اختیار دیا ہے کہ وہ بوکو حرام جنگجوؤں کے خلاف لڑائی میں علاقائی فوجوں کے ساتھ شامل ہوں۔ قانون سازوں نے پیر کے روز رائے شماری کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ نیجر، نائجیریا، چارڈ، کیمرون اور بینن 8,750 فوجیوں کو تعینات کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں جو بوکو حرام جنگجوؤں کے خلاف لڑیں گے۔ ان جنگجوؤں نے سن 2009 سے بغاوت میں ہزارہا افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ نیجر کی پارلیمنٹ میں رائے شماری سے چند گھنٹے پیشتر بوکو حرام نے جنوب مشرقی نیجر کے قصبے دفاع پر حملہ کیا، جن میں ایک جیل خانے پر حملہ بھی شامل ہے۔ بوکو حرام کے سربراہ ابوبکر شیخو نے ایک ویڈیو میں جو پیر کے روز یوٹیوب پر پوسٹ کی گئی، علاقائی فوجوں کو شکست دینے کا عہد کیا ہے۔ دنیا کی 20 بڑی معیشتوں سے تعلق رکھنے والے ممالک پیر کو تنظیم کے افتتاحی اجلاس کے لیے استنبول میں اکٹھے ہوئے، جس کا مقصد معاشی افزائش کو فروغ دینے کے لیے رابطے بڑھانا ہے۔ ترکی کے معاون وزیر خارجہ علی بکاکان نے، جن کا ملک اس وقت G20 کا سربراہ ہے، اس امید کا اظہار کیا کہ رکن ممالک قومی سرمایہ کاری کے اہداف پر لازمی عمل درآمد کے سلسلے میں پختہ پیش رفت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے آج کے موضوع، میزبان بہجت کے ساتھ اور پروڈیوسر شہناز نفیس کے ساتھ. ملی ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور بائیں ہاتھ پر آڈیو اسٹریم کے لنک کو کلک کیجیے. براہ راست آپ ہماری نشریات سن سکیں گے. پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ اسے فیس بک اور ٹویٹر کے علاوہ ہماری ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. ہماری نشریات سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے. آج کے پروگرام میں شامل ایک موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. پاکستان، افغانستان اور چین کے درمیان پہلے سفری کی اسٹریٹجک مذاکرات. بھارت میں دلی کی ریاستی اسمبلی کے انتخاب میں عام آدمی پارٹی کی واضح اکثریت. پاکستان کا سیاسی منظرنامہ. امریکہ اور بین الاقوامی خبروں میں آج ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں ان میں امریکی صدر براک اوباما اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے درمیان ہونے والی ملاقات کا جائزہ، یوکرین، شام اور یمن کی صورتحال، روسی صدر کا دورہ مصر اور نائجیریا میں بوکو حرام کے خلاف کارروائی کے لیے فوجی بھیجنے پر اتفاق. ہمارے ساتھ آج ماہرین اور تجزیہ کاروں میں شامل ہیں پاکستان سے سیکیورٹی اور دفاعی امور کے ماہر مبصر اور تجزیہ کار اکرام سہگل، نیو یارک سے ممتاز ایڈیٹر اور تجزیہ کار محسن ظہیر، نئی دلی بھارت سے ڈاکٹر منیش کمار، لندن کے کنگز کالج سے سنگین شاہ، واشنگٹن میں پولی ٹیک کے سینئر ریسرچر عارف انصار اور بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان حق. تو پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پاکستان، افغانستان اور چین کے درمیان سفریقی مذاکرات کا پہلا دور کابل میں ہوا، جس میں جنگ سے تباہ حال اس ملک میں امن استحکام برقرار رکھنے کے لیے مربوط کوششیں اور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا. پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے مذاکرات میں چین کی شمولیت کو ایک اہم قدم قرار دیا. منگل ہی کے روز تسنیم اسلم کا وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہنا تھا،
اور چائنا دونوں کی خواہش ہے کہ افغانستان میں سٹیبلٹی ہو اور تینوں ملک اس پہ کام کریں.
فریکین نے اسٹریٹجک مذاکرات کے ذریعے عملی تعاون کا پروگرام شروع کرنے، سلامتی اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے. سینئر دفاعی تجزیہ کار اور سابق لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود کہتے ہیں کہ چین پہلے افغانستان میں صرف اقتصادی طور پر متحرک تھا، لیکن اب وہ سیاسی طور پر بھی یہاں دلچسپی لے رہا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بھی خاصا فائدہ مند ہو سکتا ہے. جنرل صاحب کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں.
اگر افغانستان کے حالات جو ہیں وہ خراب ہوئے تو اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ چین پر ہو سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہمی چونکہ مفادات کی وجہ سے چین نے افغانستان میں دلچسپی لی ہے، تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ چین جو ہے ایک بڑا کردار افغانستان میں ادا کرے. اس کا یہ خیال ہے کہ چین بھی اگر ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے اور خاص طور سے جس طریقے سے اس نے وہاں انویسٹمنٹس کی ہیں تو یہ بہت اچھا ہوگا. اس لیے کہ پاکستان جو ہے آپ کو علم ہے کہ چین کے ساتھ کام کرنے میں بڑا کمفرٹیبل فیل کرتا ہے.
اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اکرام سہگل صاحب پاکستان سے اور یہاں نیو یارک سے محسن ظہیر صاحب. السلام علیکم جی. اکرام سہگل صاحب، آپ سے میں بات کا آغاز کرتی ہوں. جیسا کہ ابھی جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ چین افغانستان میں سرمایہ کاری کرتا ہے، ترقیاتی منصوبوں پر، انفراسٹرکچر میں بے حد اس کے انجینئرز کام کرتے ہیں، دوسرے مختلف شعبوں میں اس کی طرف سے کافی کام کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جبکہ پاکستان جو ہے وہ خاص طور پر اپنے سرحدی علاقوں میں اور اب خاص افغانستان کی معاونت کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں افغانستان میں امن کے فروغ کے لیے، کیونکہ یہ خاص طور پر جو ٹرائیلیٹرل ملاقات ہوئی ہے سفریقی مذاکرات، ان کا مقصد جو تھا وہ افغانستان میں امن اور سلامتی کی بات کرنا ہے اور اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے. وسیع تر تناظر میں افغانستان میں امن کے فروغ کے لیے چین اور پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اکرام سہگل صاحب، آپ سن رہے ہیں مجھے؟ سہگل صاحب،
آپ کو آواز میری آ
رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے جی، بالکل. تو آپ نے سر میرا سوال سنا ہے؟
آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل آ رہی ہے، اب آ رہی ہے آواز آپ کی.
دیکھیے یہ ہے کہ نومبر 17 بہت بڑا دن تھا پاکستان اور افغانستان کی ہسٹری میں. پریزیڈنٹ اشرف غنی اپنی ڈیلیگیشن کے ساتھ جی ایس یو سیدھا گئے تھے ایئرپورٹ لینڈ کرنے کے بعد. اس کے بعد سے پاکستان اور افغانستان کی تعاون بہت بڑھ گئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ ملٹری آپریشن بھی کچھ ہوئے ہیں جس کے بارے زیادہ ذکر نہیں کرتے ہیں. لیکن آپس میں آپ نے دیکھا کہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید ختم کر دیا آلموسٹ. اور اسپیشلی دسمبر 16 کے انسیڈنٹ کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہاں سے بہن شریف صاحب گئے, ان کے بعد بی جی آئی ایس آئی بھی گئے. اب اس کا جو یہاں پر پلیئر جو چین ہے, بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ واخان کوریڈور کے ساتھ اگر آپ جائیں تو وہ چین بھی افغانستان کا نیبر ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ریجن کے اندر چین کا یہاں پر جیو پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہے, اور اسپیشلی کیونکہ چین نے بہت انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے یہاں پر, بہت سی پروجیکٹس ہیں, ان کا ایک کمرشل انٹرسٹ بھی ہے. اور پرٹیکولی جب یہ چائنا پاکستان کا جو کوریڈور ہے یہ آ جائے گا اس میں, تو آپ دیکھیں گے کہ افغانستان کو بہت فائدہ ہوگا اس سے. تو بڑا ضروری تھا میٹنگ, اور بڑا ضروری تھا کہ چین اس کے اندر کیونکہ میجر پلیئر ہے جن کے اندر, تو وہ خود آئے اور اس کے اندر بات کریں. تک بڑی اچھی بات ہوگی کہ روس بھی بیچ میں شامل ہو, کہ روس کیونکہ پرانے ان کی سی آئی ایس کے سن, ان کے تھرو روس کی بھی اس کے اندر کافی ہوا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ امن کو بہت بڑا ایک دیکھتے ہیں نا کہ ایک سپورٹ ملے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے, اور جو باتیں ہوئی ہیں بہت اچھی ہوئی ہیں, اور اس کے اندر کوئی آگے آپ نیوز میں صرف پیدا ہی ہوگا, اور سب ملکوں کو پرٹیکولی پاکستان کو افغانستان کو امن کی وجہ سے, اور اس امن کی وجہ سے جو اس کے اندر اکنامک ریسپانسبلٹی ہوگی, اور جو اس کی جو فائدے ہیں وہ جو ہوگا وہ ڈائریکٹ بینیفٹ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ چین کا اس کے اندر آنا بڑا ضروری تھا, اور فائنلی وہ دن آئی گیا ہے کہ چین نے خود آ کے اپنے ظاہر کر دی ہے ان بلیک اینڈ وائٹ.
اچھا سید صاحب, ہمارے ساتھ ٹھہریے گا, ایک اور کامنٹ مجھے آپ سے لینا ہے. محسن ظہیر صاحب, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی کے ایک حالیہ جائزے میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی مجرمانہ سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ان میں منشیات کی سمگلنگ ہے, غیر قانونی طور پر کانکنی کرنا شامل ہے, اور معاوضے کے لیے اغوا جیسی کاروائیاں ہیں. رپورٹ کے مطابق اس رجحان سے پہلے ہی جنگ سے تباہ حال افغانستان میں امن و سلامتی کی صورتحال کے مزید بگڑنے کا خدشہ ہے. طالبان کی طرف سے ابھی اس سلسلے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا, کیا کہیں گے صورتحال کے بارے میں, کیا تجزیہ کریں گے؟
جی, بنیادی طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے جب بھی کسی ملک پر یا کسی تنظیم پر یا گروپ پر کوئی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں, تو پھر سلامتی کونسل جو ہے ان پابندیوں کو مانیٹر کرتا ہے, اور نہ صرف ان کا اطلاق دیکھتا ہے بلکہ اس کے اثرات کا بھی جائزہ لیتا ہے. تو یہ جو عمل تھا پابندیوں کا اطلاق اور اس کے اثرات کا جو جائزہ کو مانیٹر کر رہی تھی جو ٹیم, تو اس مانیٹرنگ کے درمیان ان کو یہ بات سامنے آئی کہ جو طالبان کے صفوں کے اندر جو بعض مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث جو عناصر جو ہیں, انہوں نے ایک غیر قانونی اور کرمنل سرگرمیوں میں ملوث ہو گئے, جس میں وہ جو منشیات کی فروخت اور بھتہ اور اغوا برائے تاوان جیسی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان میں ملوث ہیں. تو جب یہ رپورٹ سامنے آئی تو یقیناً یہ ایک بڑی الارمنگ رپورٹ تھی, اور الارمنگ دو حوالوں سے تھی. ایک تو یہ کہ ایک ایسی کرمنل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہیں جو کہ افغان معاشرے کے لیے ایک چیلنج ثابت ہو سکتی ہیں, اور دوسرا یہ جو لوگ ہیں جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں طالبان کے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو افغانستان کی جو صدر اشرف غنی کی حکومت اور افغانستان جو طالبان کے درمیان ایک مفاہمت کی جو کوششیں ہیں ان کو بھی کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کوششیں کامیاب ہوئیں اور وہ سب ایک کسی دائرہ کار میں آ گئے تو ان کے یہ جو ایک پیسے بنانے کا جو ایک عمل ہے اور یہ جو ایک دھندا انہوں نے شروع کیا یہ ختم ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹ ایک بڑی الارمنگ رپورٹ ہے, اور یہ یقیناً انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی ایک الارم ہے, لیکن یہ جو اشرف غنی ہے ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے, ان کو اس معاملے سے نمٹنا چاہیے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی سرد جنگ کے بعد افغانستان کی ساری انٹرنل صورتحال جو وار لارڈز کے ہاتھوں یرغمال ہوگی, اور اب اگر یہ لوگ جو ہیں جو کہ بوتل کے ایک جن کی مانند ہوتے ہیں, یہ اگر باہر آ گئے اور بے قابو ہو گئے تو ان کو کنٹرول کرنا ایک بڑا چیلنج بن جائے گا افغانستان کو اور بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک برائی جو ہے اس کو پرکھنے سے پہلے ہی اس کا تدارک کرنا چاہیے.
شکریہ محسن زہیر صاحب ہمارے ساتھ ٹھہریے گا. سیکل صاحب, پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے مغربی ضلع واشق میں مشتبہ بلوچ عسکریت پسند اور سیکیورٹی فوجوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں اور کم از کم 15 شدت پسندوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے. ایک سیکیورٹی اہلکار بھی وہاں ہلاک ہوا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے سابق گورنر چودھری محمد سرور عمران خان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں اور کراچی میں ایم کیو ایم نے اپنے قائد الطاف حسین سے یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک بڑی ریلی کا اہتمام کیا ہے. یہ چیدہ چیدہ کچھ خبریں. سیگل صاحب, یہ فرمائیے گا, ملک میں دہشت گردی کے خلاف بھرپور طور پر فوجی کاروائیاں کی جا رہی ہیں, کامیابیاں بھی حاصل ہو رہی ہیں, لیکن ملک کے اندر دہشت گردی اور تشدد کے واقعات بدستور جاری ہیں, سیاسی سطح پر بے چینی ہے, سینٹ کے انتخابات کے سلسلے میں سیاسی گٹھ جوڑ بھی جاری ہے. یہ سارا سیاسی منظرنامہ ایک جو مجموعی طور پر ہے اس کے بارے میں کچھ تجزیہ کیجیے گا ہمارے سننے والوں کے لیے.
دیکھیے, پاکستان میں پالیٹکس جو ہے وہ فلکس میں ہے. آپ نے ٹھیک بولا کہ گورنمنٹ انڈر پریشر تھی لاسٹ فیو منتھس پرٹیکولرلی جب دیکھا گیا, اور انہوں نے پہلے تو آپ کو یاد ہے کافی تنقید کی تھی فوج کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر ڈائریکٹ اپریشن کے تھرو عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے. آخر وہی گورنمنٹ فوج کے پاس جانا پڑا فوج سے ان کی مدد لینا دہشت گردی کے خلاف ہے, اور پھر فوج نے اپنی کنڈیشن لے ڈاؤن کی جس کے اندر ملٹری کورٹ بھی تھے اور وہی پاس ہوا ایز اے 21st امینڈمنٹ. ناؤ اس کے بعد آبویسلی کافی بچنا کی ڈفرینسز آئی ہے ودن دی پولیٹیکل پارٹیز, اور پرٹیکولرلی سینٹ کے معاملے میں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنے سینٹ سیٹ ہوں گے, 20 ہوں گے, اور ان کے لیے جو کینڈیڈیٹ تھے پی ایم ایل میں وہ 170 سے زیادہ تھے. آبویسلی آپ جو 150 جو لوگ تھے جو ان کو سیٹیں نہیں ملیں گی وہ تو خوش نہیں ہوں گے, اور وہ تو کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی اپنی ناراضگی ظاہر کرے. اس کے علاوہ گورنمنٹ اس لیے ویک ہے کیونکہ ان کی ٹیم بڑی ویک ہے, ان کی کیبنٹ ٹیم بہت ویک ہے. آپ دیکھیں پیٹرولیم کرائسس آئے اس کے لیے مصیبت میں پڑے گئے, ٹیررزم کی کرائسس آئے اس کے لیے مصیبت میں پڑے گئے, آپ کے ایک فائنینشیل بحران ہے اس کے اندر ان کی کوئی وہ نہیں ہوتی. ان کی بات پرابلم یہ ہے کہ ان کے صاحب بھی جو غلام جتنے بھی ہیں نا یہ اپنی فیملی کے باہر نہیں جاتے. ابھی شہباز شریف کے پاس 27 منسٹری ہیں, چیف منسٹر ہیں پنجاب کے, 27 منسٹری کنٹرول کرتے, کس طرح ایک آدمی کے ناممکن ہے کہ وہ کر سکے. یہ جو لوگ ووٹر ان کو ٹرسٹ دیا ہے ان کو چاہیے کہ ان کے پاس اچھے لوگ ہیں, ایون ان کے پاس اچھے لوگ ہیں ان کو بھی ٹرسٹ کریں. اس کے بعد سے ان کی پولیٹیکل اسٹینڈنگ بڑی اروڈ ہوئی ہے, اور اس پولیٹیکل اسٹینڈنگ کو اروڈ کرنے کے لیے بہت سے نیچرلی پولیٹیکل پارٹی جو ہیں جو بولتے نا کہ یہ جو فائدہ اٹھایا وہ مینلی پی ٹی آئی نے اٹھایا ہے, پی ڈی پی تھوڑا سنبھل گیا ہے, پی ڈی پی کے ساتھ بڑی اچھی حالت تھی اور منت کو سمجھ گیا ریسنٹلی بیکاز آف سی ایم ایل کے دشواری ہوئے تھے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر بڑا کلیئرلی جب سے یہ ملٹری کورٹس کی بات شروع ہوئی ہے اس کے اندر جو ایتھکس کمیٹی بنی ہے اس کے اندر بڑا کلیئرلی فوج نے بڑی کلیئر ڈیمارکیشن لائن اور پہلے ڈیفائن کی ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کی جو پولیٹیکل اسپیس ہے وہ نیرو ڈاؤن کرتی ہے. تو اس پولیٹیکل اسپیس نیرو ڈاؤن کرنے کی وجہ سے پرسپشن جو ہے دنیا میں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ دشواری کا شکار ہے اور ہو سکتا ہے ایک پرابلم میں, یہ جتنی بھی انسرٹنٹیز ہیں وہ تھوڑے بہت ریزالو ہو جائیں گے سینٹ الیکشن کے بعد. لیکن مارچ آ رہا ہے, مارچ پاکستان میں ہوتا ہے مہینہ چینج کا, اور کچھ ہو یا نہ ہو یہاں پر شروع ہو جاتی ہیں رومرز کہ کچھ نہ کچھ چینج آنے والا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس اتنی انیکٹ اپوزیشن نہیں ہوتی, اور میں صاف بولتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اگر یہ جوڈیشری کمیشن کے شور نہیں جاتے اور الیکٹرل ریفارمس پر جاتے, الیکٹرل ریفارمس دے جاتے اور الیکشن اناؤنس ہو جاتے, یہ جوڈیشری کمیشن جو نان اسٹارٹر ہے پاکستان میں, کوئی بھی جوڈیشری کمیشن کبھی بھی کام کامیاب نہیں رہا, اور اس کی کبھی بھی اگر کامیاب بڑے کہ سکسیسفل انکوائری بھی ہوئے تو وہ کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی اس کی کمیشن. تو بات یہ ہے کہ سچویشن فلکس میں ہے, سچویشن وہ ہے, اور آگے آپ نے دیکھا یہ جو بات ہوئی ہے بلدیہ ٹاؤن کی اور اس کے بعد نیٹ ورک کام اس کے بعد این کے ٹی پریشر میں, یہ تو جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے
جی
جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں,
ساتھ
ساتھ عمران خان صاحب نے الطاف حسین صاحب سے ٹھیک ٹھاک جھگڑا لے لیا ہے, اور الطاف حسین صاحب سال میں ٹھیک ٹھاک برا بلا بولا پہلے آرمی کو اور جی آئی کا وہ آج ان کا اپولوجائز بھی کر دیا, لیکن معاملہ جو ہے وہ میں بولتا ٹھیک ٹھاک ایک فلکس میں ہے اور دیکھنا ہے کہ نیکسٹ 10-15 ڈیز جو سینٹ الیکشن میں ہوتے کیا ہوتے.
بہت بہت شکریہ اکرام سہگل صاحب, دفاعی تجزیہ کار سلامتی کے امور پر اور اسٹریٹجک انداز میں بات کرنے والے سہگل صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. بھارت کے دارالحکومت نئی دلی کی ریاستی اسمبلی میں عام آدمی پارٹی کو واضح برتری حاصل ہو گئی ہے اور مرکز میں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے انتخابات میں اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. منگل کے روز وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ انہوں نے عام آدمی کے لیڈر اروند کیجریوال کو فون کر کے مبارکباد دی ہے اور انہیں دارالحکومت کی ترقی کے لیے وفاقی حکومت کے مکمل تعاون کا یقین بھی دلایا ہے. نئی دلی میں ہونے والے انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی کارکردگی کے بارے میں تجزیہ کاروں کی رائے سنواتے ہیں نیلوفر مغل سے.
عام آدمی پارٹی کی اس بار بہت بڑی کامیابی کو وزیراعظم نریندر مودی کے لیے دھج کا تصور کیا جا رہا ہے, جو گزشتہ برس کے قومی انتخابات میں شاندار کامیابی کے بعد سیاسی طور پر ناقابل تسخیر نظر آ رہے تھے. سیاسی مبصرین نے اسے بی جے پی کے لیے لمحہ فکریہ قرار دیا ہے. نئی دہلی میں آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن سے وابستہ تجزیہ کار ستیش مشرا کا کہنا ہے کہ یہ ناکامی بی جے پی سے خود کو الگ رکھنے کا نتیجہ ہو سکتی ہے, جس نے ترقی, روزگار اور بہتر حالات کا وعدہ کیا تھا, لیکن اتنی جلدی یہ تبدیلیاں ممکن نہیں تھیں. ستیش مشرا کا کہنا ہے کہ ووٹرز تبدیلی کے لیے بے صبری سے آرزو مند ہیں. ان کے الفاظ ہیں,
مودی ہیڈ میڈ ہیوج پرومسز, ناؤ ہی شوڈ ہیو نون بیفور میکنگ ہیوج پرومسز ویدر ہی وڈ بی.
وہ کہہ رہے ہیں کہ مسٹر مودی نے بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے, اب انہیں ایسے وعدے کرنے سے قبل یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اسے نبھا سکیں گے یا نہیں. لوگوں کی توقعات بڑھ رہی ہیں, یہی زمینی حقیقت ہے. لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے, وہ تبدیلی چاہتے ہیں. یہ تھے تجزیہ کار ستیش مشرا کے الفاظ.
اور اروند کیجریوال 2013 کے انتخابات میں کامیاب ہو کر دلی کے وزیر اعلیٰ بنے تھے, لیکن انہوں نے فروری میں یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا تھا کہ انسداد بدعنوانی کے لیے ان کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جا رہا. اپنی اس کامیابی پر خود اروند کیجریوال کیا کہتے ہیں, ایک بار پھر نیلوفر مغل.
اب مسٹر کیجریوال دوسری مدت کے لیے دہلی کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے واپس آنے کے لیے پر اعتماد ہیں. اب کی بار انہیں دہلی اسمبلی میں اکثریت سے کامیابی ملی ہے. جیسی ہی انتخابی نتائج نے ناقدین کو غلط ثابت کیا, پارٹی کے حامیوں نے دارالحکومت کی سڑکوں پر خوشیوں کا اظہار کیا. پارٹی کے سربراہ کیجریوال نے اسے لوگوں کی اور سچ کی جیت قرار دیا ہے. ان کے الفاظ ہیں,
دلی کی 2 کروڑ جنتا کے ساتھ مل کے ہم دلی کو ایسا شہر بنا سکتے ہیں جس کے اوپر غریب اور امیر دونوں گرو کریں گے.
یہ تھے پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال کے الفاظ.
ابھی یہ مختصر رپورٹیں آپ کو ہم نے سنوائی, نیلوفر مغل نے تیار کیا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں نئی دلی سے ڈاکٹر منیش. آداب ڈاکٹر منیش. ڈاکٹر منیش, دو سوال ہیں میرے, پہلے ایک ایک کر کے جواب دے دیجئے کہ بھاری مینڈیٹ کے ساتھ جنرل الیکشن میں کامیاب ہونے والی پارٹی جنتا, بھارتیہ جنتا پارٹی اور برسر اقتدار بھی ہے اور اس کے علاوہ کانگریس کا مکمل صفایا وہاں سے, اس ساری کارکردگی کے بارے میں آپ کس طرح سے کو دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟
دیکھیے, ایک تو پہلی بات کہ میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو پالیٹکس ہے اور یہاں کی جو سول سوسائٹی ہے اور میڈیا ہے, اس مسئلے میں بہت ہی بالکل اس کا بیہیویئر جو ہے ویسٹرن کنٹریز کی طرح ہے. یہ پارٹی عام آدمی پارٹی ابھی لوک سبھا کے چناؤ میں جنرل الیکشن میں 436 سیٹوں پہ لڑی تھی, جس میں 416 سیٹوں پہ ان کے ضمانت ضبط ہو گئے تھے.
جی,
پورے دیش میں صرف اسے 4 سیٹیں آئی تھی, اور دلی میں جہاں پہ ابھی بہت ہی زیادہ جو آج جو ریزلٹ آیا ہے, دلی میں 7 سیٹیں ہیں لوک سبھا کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے, اس میں 7 کے 7 سیٹیں ہار گئی تھی. لیکن جو مینڈیٹ ہندو آج دلی کی جنتا نے دی ہے, تو ہندوستان میں ایک نیا لیڈر آج پیدا ہو گیا.
ڈاکٹر منیش, یہ مجھے بتائے گا, میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یہ ایک سوال ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب کیپیٹل سٹی جو ہے نئی دلی میں, وہاں پہ ان کو اتنی بھاری اکثریت سے کامیابی مل رہی ہے؟ ظاہر ہے الیکشن میں ان کے پاس کسی طرح کا کوئی نظر, تجزیہ کار کہتے تھے کہ عام آدمی پارٹی جو ہے اس کا وجود ہی ختم ہو کر رہ جائے گا, یہ ساری کیا وجہ ہے, کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟
دیکھیں, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو لوگوں کو یہ لگنے لگ گیا کہ مودی صاحب کے پاس بہت زیادہ سینٹرلائزڈ پاور آ گیا ہے, پلس ایک دو چیزیں اور ہوئی ہیں جو خاص کر کے مائنورٹیز کو لے کر کے جو جس طریقے سے جو آر ایس ایس ہے یا دوسری آرگنائزیشن ہیں بی جے پی کی, ان کے بیہیویئر سے لوگ ناراض ہو گئے. لوگ ناراض ہونے والے کون ہیں؟ یہ ہندو میجورٹی کمیونٹی اس سے اتنا زیادہ ناراض ہو گیا کہ انہیں لگ رہا ہے کہ بھائی یہ ان سب کاموں کے لیے تو ہم لوگوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو ووٹ نہیں دیا تھا, ہم نے تو وکاس کے لیے دیا تھا. اور مزیدار بات یہ بھی ہے کہ سرکار, مودی سرکار کوئی خراب کام نہیں کر رہی ہے, ابھی تک کوئی ایسا کوئی غلطی ابھی تک سامنے لوگوں کے سامنے نہیں آیا ہے. لیکن پھر بھی لوگ جو ہے ناراض تھے, کیونکہ یہ جو ڈسکورس آر ایس ایس کی طرف سے جو چلا, گھر واپسی کا, کنورشن کا, پھر چرچ پہ کچھ حملے ہو گئے, پھر شادی کو لے کر کے مسئلہ ہو گیا, لو جہاد کا مسئلہ ہو گیا, تو لوگ اس طرح کے ڈسکورس کو پسند نہیں کر رہے ہیں اربن سینٹرز میں. اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے لوگ جو ہے خاص کر کے بنے اس میں دلی میں, جبکہ میجورٹی کمیونٹی بہت ہی مائنورٹی جو مسلمس اور کرسچنز جو ہیں وہ 12% ہی کل ملا کر کے ہیں, لیکن یہ جو جس طرح سے 52% 53% جو ووٹس عام آدمی پارٹی کو ملا ہے, یہ ایک ریئیکشن ہے.
اچھا, محسن ظہیر صاحب سے بات کرتے ہیں. محسن ظہیر صاحب, بھارت کے اس ریاستی انتخاب میں, جیسا کہ ابھی ڈاکٹر منیر صاحب سے بھی میرا یہی سوال تھا کہ ایک بڑی حیرت کی بات ہے اور بہت بڑا جسے کہنا چاہیے آپ کوئی کنٹرڈکشن سی نظر آتی ہے کہ عام انتخابات میں آپ عام پارٹی کی کارکردگی کو دیکھیں, عام آدمی کی پارٹی کی کارکردگی تو وہ کہیں نظر نہیں آتی, لیکن اب دلی میں پوری کی پوری پارلیمنٹ تقریباً جو ہے وہ کیجریوال صاحب سنبھالیں گے اور بہت بھاری مینڈیٹ کے ساتھ وزارت عظمیٰ سنبھالیں گے. تو اس ریاستی انتخاب میں بڑی جماعتوں کی جس میں کانگریس بالکل شامل نہیں ہے, اتنی بڑی شکست کے بارے میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, میں اپنا جو انالیسز ہے تھوڑے سے لائٹر نوٹ سے شروع کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عام آدمی پارٹی ہے یہ بڑے فلمی سٹائل میں, بلکہ جو بالی ووڈ کے فلموں کا سٹائل ہے اس انداز میں سامنے آئی, اور یہ جو الیکشن کے ریزلٹ سامنے آئے یہ بھی بڑے فلمی سٹائل میں آئے. میں آج جب یہ ریزلٹ پڑھ رہا تھا اور اس کمپین کو فالو کر رہا تھا, مجھے کئی بھارتی فلمیں جو ہیں یاد آئیں جن میں اسی قسم کی بڑی دلچسپ سٹوریز کے گرد وہ ان کی کہانی جو گھومتی تھی. میں اس ساری صورتحال کو, دلی کی میں جو الیکشن ہے اور ان کے نتائج ہیں, ان کو تین حوالوں سے دیکھتا ہوں. پہلے یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے ایک بڑا کلیئر میسج ہے کہ ان کا وزیر اعظم بننے کے بعد جو ایک ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے ہر گورنمنٹ کا, بلکہ وہ ایک ایکسٹینڈیڈ پیریڈ انجوائے کر رہے تھے ہنی مون کا, وہ اب ختم ہو گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نریندر مودی اور ان کی جو پارٹی ہے بھارتی جنتا پارٹی, میرے خیال میں انہوں نے ایک بنیادی غلطی کی, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے جب پچھلے سال اپنا الیکشن لڑا تو انہوں نے جو قومی ایشوز جو ہیں ان پر اپنا زیادہ ہوم ورک رکھا اور زیادہ فوکس رکھا, اور جو لوکل پالیٹکس ہیں اس کو اسٹیٹ لیول پر انہوں نے وہ ترجیح نہیں دی جتنی انہوں نے مرکزی سطح پر دی, اور اس کا ایک نتیجہ یہ آج ہمیں ان الیکشن نتائج کی شکل میں سامنے آ رہا ہے کہ لوگ اپنے مقامی مسائل کا جو ہے حل وہ بھی چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ترجیحات کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جو عام آدمی پارٹی ہے اس کی جو, اور یہ تیسری بات یہ ہے, ڈاکٹر منیش نے بالکل صحیح کہا کہ ایک ویسٹرن سٹائل کی وہاں پر ایک ٹرینڈ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے, اور یہ بالکل میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ انڈیا کی جمہوریت کے لیے ایک اچھا ٹرینڈ ہے کہ لوگ وہاں پر نیشنل لیولز پر لیڈرشپ کا ایک رول دیکھتے ہیں, اور جب معاملات مقامی سطح پر آتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آیا جو قومی قیادت ہے وہ ان معاملات کو حل کرنے کے لیے زیادہ موزوں ہے یا اس کے لیے کسی متبادل قیادت کو دیکھنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دلی میں ایک نیا رجحان آج سامنے آیا کہ لوگوں نے اپنے مقامی مسائل کے حل کے لیے موزوں لیڈرشپ کا انتخاب کیا ہے, اور لیڈرشپ بھی ایک ایسی انہوں نے منتخب کی ہے کہ جس کا انڈین سیاست میں ایک سال ڈیڑھ سال پہلے کوئی وجود نہیں تھا. تو ایک جہاں پر یہ ایک خوش آئند پیش رفت ہے, وہاں پر جو اندر کیجریوال ہیں اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے. اب ان کو ڈلیور کرنا پڑے گا, تقریباً 2 کروڑ آبادی کی جو نیو دہلی ہے اس میں تقریباً 1.25 کروڑ ووٹرز ہیں, اور ان میں 67% جو ہے ٹرن آؤٹ رہا اس الیکشن میں. تو ایک بہت ہی بھاری مینڈیٹ ان کو ملا ہے, اور اس بھاری مینڈیٹ کا مطلب ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہونا چاہیے اور ان کو ڈلیور بھی کرنا چاہیے. اور دیکھیں جو عام آدمی پارٹی جو ہے وہ عام آدمی کے لیے کیا کرتی ہے,
بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب. ڈاکٹر منیش آپ سے ایک کوئک میرا کوسچن ہے جس کے بعد ہمارے اگلی سیگمنٹ کا وقت پہلے ہی ویسے شروع ہو گیا. یہ بتائیے گا مینڈیٹ تو بہت بڑا اروند کیجریوال صاحب کا, لیکن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ان کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا جو کرپشن کو ختم کرنے کے لیے وہ کہہ رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں اس بار کامیاب ہو سکیں گے؟
دیکھیے پچھلی بار جو انہوں نے کہا کہ بھائی کہ وہ کرپشن کو ختم کرنے کی مہم کو مطلب نہیں ملا, یہ پولیٹیکل حوالے سے کہا گیا تھا. بیسیکلی وہ پردھان منتری بننا چاہ رہے تھے, اس لیے جو ہے وہ دلی چھوڑ کر کے پورے دیش میں چناؤ لڑنے چلے گئے. لیکن ابھی بھی جو ہے کہ کچھ سب سے پہلا کام ان کو یہ کرنا ہوگا کہ بھائی جو یہ گورنمنٹ دے رہے ہیں اور جو دلی گورنمنٹ جو ہے دلی پورے ڈھنگ سے اسٹیٹ بھی نہیں ہے, جو سرکار ہے سرکار کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں سب سے پہلا کام ان کا یہی ہوگا کہ اس میں سے بھرشٹاچار کو ہٹائے, بالکل ٹالرنس نل زیرو ٹالرنس کے حساب سے یہ کام کرے تو جنتا جو ہے اس سے کم سے کم خوش ہو جائے گی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار ہمارے ساتھ تھے بھارت سے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. ایک چھوٹی سی اسٹیشن آئی ڈی, بہت شکریہ جی, ایک اسٹیشن آئی ڈی لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر اپنے بین الاقوامی سیگمنٹس کی طرف چلیں گے. لندن سے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت سنگین شاہ اور یہاں واشنگٹن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عارف انصار صاحب, ابھی آپ سے بات ہوتی ہے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں آج کے موضوع, اور اب ہم چلتے ہیں امریکہ اور بین الاقوامی خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. یوکرین کا تنازع آج کل دنیا بھر میں خبروں کا ایک کلیدی موضوع ہے, اس سے ہم شروع کریں گے. لیکن اس سے پہلے لندن سے سنگین شاہ سے ہمیں ایک کوئک کامنٹ لینا ہے. السلام علیکم سنگین شاہ صاحب. السلام علیکم عارف انصار صاحب.
وعلیکم السلام.
سنگین شاہ صاحب ایک کوئک کامنٹ کرتے جائیے گا کہ پاکستان اور افغانستان اپنے سرحدی علاقوں میں کاروائیاں کرنے والے انتہا پسندوں کو کس حد تک مؤثر طور پر روک سکتے ہیں؟ کیا یہ علاقے کسی پرامن طور پر سیاسی عمل میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اور صدر اشرف غنی کی حکومت ملک میں امن و امان اور مذاکرات کی بحالی کے لیے باغی گروپوں سے کس حد تک مذاکرات کرنے میں اور مصالحت کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟
جہاں تک پاکستان اور افغانستان کی صورتحال کا تعلق ہے, دونوں ملکوں میں حکومتوں کے بیچ میں ایسے گروپ موجود ہیں جو کہ بعض گروپوں کو کے خلاف تو کارروائی کرنا پسند کریں گے مگر بعض گروپوں کو اپنا اسٹریٹجک ایسٹ تصور کرتے ہیں. جہاں تک دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ بیٹھ کر اپنی سرحدی تنازعات کو اور اپنی انٹیریئر اور ایکسٹیریئر پولیٹیکل ایشوز جو ہیں ان کو طے کرنے کے لیے ایک کلیدی راہ عمل نہ اختیار کریں, اس وقت تک شاید یہ مسئلہ کسی حد تک مکمل طور پر کلیئر نہ ہو. جہاں تک اب موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھا جا رہا ہے, اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ افغانستان اور پاکستان دونوں سائڈوں سے یہ ریئلائزیشن ہو چکی ہے اور دونوں اب اس مسئلے کو صاف طریقے سے اور خلوص طریقے کے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے وزیرستان میں پاکستان نے ایک انڈسکریمنیٹ ملٹری آپریشن کیا اور اس سے جو پاکستان کے اندر کی صورتحال تھی وہ کافی حد تک صحیح ہو گئی ہے. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, افغانستان میں اس وقت وہ گروپ موجود ہیں اور پاکستان کے اندر کا دہشت گردی کرنے والے گروپوں کے جو سرغنہ ہیں وہ افغانستان میں اس وقت موجود ہیں. اب یہ دیکھنے کا انتظار ہے کہ افغانستان اپنی طرف سے یہ کارروائی کب کرتا ہے اور کب ان گروپوں کا کلا کاما کرتا ہے جو کہ وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہی ہیں.
اچھا شکریہ. ہمیں ابھی جوائن کیا عارف انصار صاحب نے بھی, ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام میں. یوکرین کا تنازع آج کل دنیا بھر میں خبروں کا ایک کلیدی موضوع ہے. فرانس, جرمنی, یوکرین اور روس کے لیڈر بدھ کے روز منسک میں ملاقات کر رہے ہیں جو یوکرین کے تنازع کو ختم کرنے کے لیے کسی امن سمجھوتے پر پہنچنے کی تازہ ترین کوشش ہے. لیکن روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں کہ سربراہ اجلاس صرف اسی صورت میں ہوگا اگر کچھ امور کو پہلے طے کر لیا جائے. جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے پیر کے روز واشنگٹن میں صدر براک اوباما سے اسی سلسلے میں ملاقات کی اور پریس کانفرنس میں چانسلر مرکل نے سفارتی حل پر زور دیا, جبکہ صدر اوباما نے کہا کہ یوکرین کی ہتھیاروں سے مدد کے بارے میں سوچ وچار کر رہے ہیں, کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا گیا. مختصر رپورٹ تیار کی ہمارے ساتھی انجم ہیرل گل نے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
پیر کے روز صدر باراک اوباما کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی. سیاسی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے اینگلا مرکل نے یوکرین کو اسلحہ فراہم کیے جانے کی مخالفت کرتے ہوئے سفارتی حل کی حمایت کی۔ اس سلسلے میں بیلاروس میں اس ہفتے بات چیت منعقد ہوگی۔ اس بارے میں ان کا کہنا تھا، آپ ہر روز لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ عام شہریوں کو ہلاک ہوتا دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو بدترین صورتحال میں زندگی گزارتے دیکھ رہے ہیں۔ ہم سیاست دانوں پر یہ لازم ہے کہ اس سلسلے میں ہر راستہ اختیار کریں، کیونکہ ہم پر لوگوں کا یہ حق ہے۔ صدر اوباما کا کہنا تھا کہ وہ سفارتکاری کے ناکام ہونے کی صورت میں ہر متبادل پر غور جاری رکھیں گے، تاہم انہوں نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کیا وہ یوکرین کو ہتھیار فراہم کریں گے یا نہیں۔ تاہم صدر اوباما نے متنبع کیا کہ مغرب روس کے خلاف پابندیاں برقرار رکھے گا۔ صدر اوباما کا کہنا تھا،
Even as we continue to work for a diplomatic solution, we are making it clear again today that if Russia continues on
گو کہ ہم سفارتی حل کے لیے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن میں آج یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر روس اپنے موجودہ راستے پر گامزن رہا، جس سے روس کی معیشت اور روسی عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس کے یوکرین پر بھی ہولناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں، تو روس کی سیاسی اور معاشی تنہائی میں بدترین اضافہ ہوگا۔ صدر اوباما کا کہنا تھا کہ روسی جارحیت نے صرف مغرب کے اتحاد کو تقویت دی ہے، اور اب جب اینگلا مرکل کا صدر پیوٹن سے اس سلسلے میں سامنا ہوگا، تو وہ ہماری طاقت کا حتمی اظہار ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عارف انصار صاحب، آپ سے پہلا میرا اس سلسلے میں سوال ہے، اتنی مختلف سمتوں سے مختلف انداز کا دباؤ، اس سلسلے میں آگے چل کے جو میرا سوال ہوگا اس میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس وقت صرف آپ یہ بتائیے کہ یوکرین میں اس سارے تناظر کے اندر کسی پیش رفت کا کوئی جلد امکان ہے؟
ایسے مشکل لگ رہا ہے بہجت صاحبہ کہ یہ کمپلیکیٹڈ تو خیر ہے ہی مسئلہ، لیکن جو جس طرح یہ بیانات آپ نے بھی سنوائے کہ پوٹن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی پہلے چیزوں پہ اگریمنٹ ہو جائے، ان کانفرنس سے پہلے جو وینسڈے کو ہونی ہے، تو وہ کارآمد ثابت ہوگی۔ اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ زمینی حقائق کو چینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور جو سب سے سینسیٹیو ایشو یہی ہے کہ جتنا ایریا جو پرو سیپریٹسٹ یا رشین پرو رشین جو ریبلز ہیں انہوں نے جتنا قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اب کس کے علاقہ میں شامل کیا جائے گا، کیا وہ اب ان کا سٹیٹس کیا ہوگا، تو وہ سب سے میرا خیال ہے کمپلیکیٹڈ ایشو ہوگا۔ تو اس لیے صرف یہی نہیں ہے کہ میٹنگ ہوگی، کانفرنس ہوگی، اس میں جو اصل میں سٹکنگ ایشوز ہیں وہ یہی ہیں۔ کرائمیا کی تو خیر بات ختم ہی ہو گئی ہے، اس پہ تو اب کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ روس کی طرف سے اب یہ پالیسی ہے کہ وہ زمینی حقائق کو بھی اپنے فیور میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔
اچھا سنگین شاہ صاحب، صدر ولادیمیر پوٹن کا یہ کہنا کہ مغرب اس تنازع کا ذمہ دار ہے، کیونکہ مغربی ملکوں نے یوکرین کو مجبور کیا تھا کہ وہ مغرب اور مشرق میں سے انتخاب کرے، مبصروں کے مطابق روس اس بحران کو ابھی بھی سر جنگ کے تناظر میں دیکھ رہا ہے، آپ کے خیال میں اب اس تنازع کے حل کی صورت کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ہم اس میں پوری وہ تفصیل میں نہیں جا رہے کہ یہ تنازع شروع ہی وہاں سے ہوا تھا جب پیٹرو پوروشینکو سے پہلے صدر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ جو سمجھوتا ہے اس کو ہٹا کر روس کے ساتھ سمجھوتا کریں گے، تو اس سارے سلسلے میں اب آپ کس طرح سے آگے بڑھتا چیزوں کو دیکھتے ہیں؟
شکریہ جناب۔ جس زمانے میں ایک زمانے میں سوویت یونین ہوتا تھا، سوویت یونین ختم ہو گیا، ایک نظریاتی سوچ کا اختتام ہو گیا جس کو ہم کمیونزم کہتے تھے، وہ ختم ہو گئی۔ مگر کمیونزم نظریے کے طور پہ تو ختم ہو گئی، مگر جن جن جگہوں کے اوپر سوویت یونین کی حکومت تھی یا سوویت یونین کا انفلوئنس تھا، جس کو یو ایس ایس آر کہا جاتا تھا، وہاں سے اس نظریے کی 100% ایریڈیکیشن یا اس نظریے کے تحت کام کرنے والے لوگ جو کہ پاور میں تھے وہ 100% ختم نہیں ہوئے۔ اس کے بعد رشین فیڈریشن بنا، اور رشین فیڈریشن میں جو ممالک تھے، اگر آپ اس کو دیکھیں، اگر چاہے وہ مشرق وسطی کے ممالک ہوں یا پھر یوکرین یا بیلاروس کے ممالک ہوں، یہاں پہ رشیا کی سوویت یونین سے جو نکلے ہوئے لیڈر تھے وہی آئے، اور انہوں نے ہی ان علاقوں کو پھر قابو میں رکھا۔ اگر ہم آج کل کے حالات کو دیکھیں تو پھر یہ وہ سوویت یونین کا انفلوئنس جو ہے اس علاقے سے آہستہ آہستہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں۔ پہلے سوویت یونین تھا, پھر رشین فیڈریشن ہوا تھا, اور اس کے نیچے وہ لوگ جو تھے جو کہ سوویت یونین سے وراثت میں ملے تھے ان علاقوں کو, اب ان لوگوں کے جو وراثت میں ملے تھے ان کے بھی کنٹرول سے یہ علاقے آہستہ آہستہ نکلتے جا رہے ہیں. اور جہاں تک رشیا کا تعلق ہے, وہ اس کنٹرول کو اور اس انفلوئنس کو برقرار رکھنے کی مکمل کوشش کر رہا ہے. یہ کوشش جو ہے ملٹری ایڈ کے ذریعے ہو سکتی ہے, انٹیمیڈیشن کے ذریعے ہو سکتی ہے, یہ فائنینشیل ایڈ کے ذریعے ہو سکتی ہے, یا پھر یہ گیس اور آئل یا دوسرے ذخائر کے معاہدوں کے ذریعے ہو سکتی ہے. اب جہاں تک یوکرین کا تعلق ہے, یوکرین جو تھا وہ ایک بہت اہم ملک تھا اس سارے سوویت یونین کو اگر آپ دیکھیں گے, اس کے بعد رشین فیڈریشن کے اس میں نیٹ ورک آف دیشنز میں کافی اہم حیثیت رکھتا تھا. تو ابھی اس کے رشین فیڈریشن کے قبضے سے نکلنے کی وجہ سے آبویسلی ہمیں رشیا کی طرف سے ایک ریئیکشن دیکھنے کو مل رہا ہے آج کل جو ہمیں نظر آ رہا ہے.
اچھا, شام کے بارے میں بات کرتے ہیں. صدر بشار الاسد کہتے ہیں کہ ملک میں داعش کے شدت پسندوں کے خلاف امریکہ کی زیر قیادت ہونے والے فضائی حملوں کی معلومات ملتی تو ہیں, لیکن بقول ان کے کوئی براہ راست تعاون موجود نہیں. وہ برطانوی نشریاتی ادارے کو دمشق میں ایک انٹرویو دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس بارے میں تیسرے فریق جیسا کہ عراق کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہوتا ہے, لیکن ان میں کوئی اسٹریٹجک معلومات نہیں ہوتی. صدر بشار الاسد کہتے ہیں کہ شام امریکہ کی زیر قیادت اتحاد کا حصہ نہیں بنے گا. یہاں ہم یہ بھی ذکر ضرور کریں کہ شام کی حکومت بشار الاسد کی مخالف فوجوں کے لیے دہشت گرد کی اصطلاح استعمال کرتی رہی ہے, جس میں داعش اور القاعدہ سے منسلک النصرہ فرنٹ شامل ہیں. صدر اسد نے یہ بھی کہا کہ اتحاد میں شامل بہت سے ملک دہشت گردی کے حامی ہیں. اچھا, اس یہاں پر یہ اب ساری صورتحال ہے کہ انسانی حقوق کے جو علم بردار ادارے ہیں جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, ہیومن رائٹس واچ ہے, شام میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والا اقوام متحدہ کا پینل ہے, وہ سب یہ کہتے ہیں کہ اسد حکومت کے خلاف انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزیوں کے ثبوت ہیں, اور لیکن صدر بشار الاسد اس کی تردید کرتے ہیں. عارف انصار صاحب, شام کو خانہ جنگی میں دھکیلنے, لاکھوں افراد کی ہلاکتوں, مزید لاکھوں افراد کے پناہ گزین ہونے کے باوجود صدر بشار الاسد آج بھی صدر ہیں, آخر بین الاقوامی برادری نے اس بارے میں قدم کیوں نہیں اٹھایا؟
جی, اس میں سیاسی کمپلیکیشنز تو شروع سے تھی, جس میں ہم نے دیکھا کہ جب وہ یہ کیمیکل ویپنز پہ ان کا معاہدہ ہوا جس میں روس نے کافی کلیدی کردار ادا کیا تھا, اور جو کہ اس وقت امریکہ نے بھی اپنی ایک ریڈ لائن شروع میں صدر اوباما نے لگائی تھی یا بنائی تھی کہ اگر انہوں نے کیمیکل ہتھیار یوز کیے تو اس کا ملٹری طور پہ جواب دیا جائے گا, اور پھر وہ قائم نہ رکھی گئی. تو اس کی وجہ سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے جو صدر اسد ہیں وہ ان کو ایک تقویت ملی اور انہوں نے جو ہے اپنا جو طریقہ کار ہے وہ برقرار رکھا. لیکن یہ ہے کہ رجیم چینج کی جو بات تھی اس کی بہت سے سرکل سے خلافت تھی, اختلاف تھا, جیسے کہ اس میں پھر روس کا بڑا کلیدی کردار تھا سیکورٹی کاؤنسل میں, اور دوسری طرف پھر ایران کا سپورٹ بھی ان کو حاصل ہے صدر اسد کو. اور جو اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو اگر ان کو حزب اللہ کا سپورٹ نہ ملا ہوتا شاید تو میرا خیال ہے ان کے لیے بہت مشکل ہوتا اپنی حکومت کو برقرار رکھنا, کیونکہ جس قسم کی جنگ وہاں لڑی جا رہی ہے وہ انکنونشنل ہے, اب ایسیمیٹرک بھی اسے کہتے ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ کسی ایک ملک کی فوج جو ہے وہ دوسری کسی ملک کی فوج سے لڑ رہی ہے, بلکہ جو یہ کنونشنل فورسز ہوتی ہیں ان کو بہت مشکل ہوتی ہے کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ٹائپ جو فینومینن اب ابھر کے آ گئے ہیں ان قوتوں کے ساتھ لڑنے کے لیے. تو اس میں جب حزب اللہ کی بیکنگ ان کو ملی جو کہ ماہر ہے گوریلا وارفیئر میں, کیونکہ وہ سالہ سال سے اس میں شامل ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کو کافی مدد ملی. لیکن یہ ہے کہ سیاسی طور سے بھی جس طرح میں نے بتایا کہ سیکورٹی کاؤنسل میں بھی اور خطے میں بھی جو تھا ان کو ایران کا سپورٹ حاصل تھا, اور ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے ایک ابھرتی ہوا ان کا انفلوئنس پھیل رہا ہے, جو یمن میں بھی پلے آؤٹ ہوا ریسنٹلی جو ہوتی نے وہاں پہ کنٹرول ایک حصے میں سنبھال لیا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے اسد صاحب کو اپنی حکومت برقرار رکھنے میں کافی مدد ملی ہے.
اچھا سنگین شاہ صاحب, صدر بشار الاسد کے اس بیان سے کہ داعش کے خلاف وہ اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے, امریکہ کے ساتھ داعش کے خلاف جو اتحاد ہے اس میں کئی ملک شامل ہیں, ان کے ساتھ شامل نہ ہونا اور داعش کے خلاف نبردازما ہونا کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے؟
جہاں تک یہ اس سوال کے جواب میں اگر آپ کے دوسرے مہمان کے جواب کو میں آگے پڑھاؤں, جہاں تک اسد کے ساتھ رشیا چائنا اور ایران ہے, اور وہ ایک انکمبنٹ پولیٹیکل لیڈر ہے جو مطلب وہ ایک حکومت میں ہے اور اس کو حکومت سے ہٹانے کے لیے جو حربہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ ایک ملٹری کو ہے. تو یہ ملٹری کو جو ہے ایک اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل لا میں یہ ایک غیر قانونی سا یہ سنی غیر قانونی سا حربہ ہے کسی کو حکومت سے ہٹانے کے لیے. تو سب سے پہلے جو کہ ان کو حکومت سے ہٹانے کی جو کوشش کر رہے ہیں ان کا تو حربہ مکمل طور پر قانونی حربہ نہیں ہے. دوسری طرف جو قوتیں ان کے خلاف نبردازما ہیں ان قوتوں کے آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, جس کا مقصد میرا جو گروپ جو کہ اسد کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کے آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہے. دوسری ان کی اپنی کاروائیاں اس طریقے کی ہیں کہ ان کاروائیوں سے لوگوں کو ان سے زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے, بجائے ایسے کہ لوگ اس کو اس طرح دیکھیں کہ یہ کل کو ایک دنیا کے ایک ملک کے حکمران بنیں گے تو کوئی اچھی حرکتیں کریں گے. آج سے ہی ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کو ان کے اوپر یہ اعتبار نہیں ہو رہا. تو جہاں تک ابھی اس صورتحال میں اسد صاحب کی آئی ایس کے خلاف کاروائی میں حصہ نہ لینے کی وجوہات ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ جو وجہ ہے کہ ان کے مخالف گروپ کے ایک آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور دوسرے مخالف گروپ اکثر کمانڈ اینڈ کنٹرول کی سچویشن نہ ہونے کی وجہ سے اکثر ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں کہ جس سے ساری دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ آیا کہ ہم ان لوگوں کو ہیلپ کر کے کی مدد کر کے ہم ان کو اس ملک کی حکومت دلوائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں. تو اس وقت صدر حافظ الاسد کی بشار الاسد کی یہ حق میں جاتا ہے کہ اس کی اپوزیشن آپس میں لڑتی رہے, اس کی اپوزیشن ایک ایسی اپوزیشن ہو کہ وہ وقت گاہے بگاہے ایسی حرکتیں کرتی رہے تاکہ ساری دنیا کو یہ لوگ کہہ سکیں کہ یہ دیکھو تم لوگوں کے دوست اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اور اس قسم کے گروپوں کو تم لوگ سپورٹ کر کے سیریا میں حکومت میں لانا چاہتے ہو. اگر کہیں بشار الاسد صاحب نے آئی ایس کے خلاف کاروائی میں حصہ لیا اور اگر انہوں نے آئی ایس کو شکست دے دی تو پھر ان کے خلاف جو اپوزیشن ہے وہ زیادہ متحد ہو جائے گی اور ایک مہذب اپوزیشن ہوگی جو کہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے. اور اگر ہم قریبی ماضی میں دیکھیں تو بشار الاسد کی حکومت اور آئی ایس کے بیچ میں کافی دیرینہ تعلقات رہے ہیں. اب تک بشار الاسد نے آئی ایس کے ٹھکانوں کے اوپر ڈائریکٹ بمباری کم ہی کی ہے اور اس بمباری کی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہے کہ بشار الاسد کے آئی ایس کے ساتھ معاہدے تھے. بہت ساری ایسی بشار الاسد کی فوجی تنصیبات تھیں اور ایسی انسٹالیشن تھیں جس کو بجلی جو تھی وہ اور پیٹرول جو تھا وہ آئی ایس کے قبضہ شدہ گرڈ اسٹیشنز اور تیل کے کھون سے آتا تھا. تو اس کی ایک وجہ ان کے بیچ کے دریانہ تعلقات اور کچھ معاہدے بھی ہیں.
اچھا ہم بات کرتے ہیں اب مصر میں روسی صدر کے دورے کی. پروفیسر فیضان نے ابھی ہمیں جوائن کیا وہ یہاں بفلو یونیورسٹی سے. السلام علیکم پروفیسر فیضان. پروفیسر فیضان, جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل واشنگٹن کے دورے پر آئیں اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن مصر پہنچے. مغرب اور روس کے درمیان یوکرین کے مسئلے پر گہرے اختلافات ہیں جن کے بارے میں بات بھی ہونا ہے. ہم اس بارے میں پہلے بات بھی کر چکے ہیں. اس وقت خاص طور پر اس دورے کا مقصد یا ٹائمنگ جس کو کہتے ہیں, جس کے اوپر بہت سارے تجزیہ کار بہت ساری نظر رکھتے ہیں, کیا کوئی ڈھکا چھپا مقصد دیکھتے ہیں آپ؟
جی, سب سے پہلے پاکستان کے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے ایمان میں رکھے. جو دورہ مصر ہے صدر پیوٹن کا جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, وہ مصر یہ جو روس ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ خاص کر جب سے یوکرین کا واقعہ ہوا ہے کہ اس کو مغرب یا امریکہ جو ہے وہ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا وہ انفلوئنس یا وہ دائرہ کار نہیں رہا مشرق وسطی میں جو پہلے تھا. روس نے البتہ ایران کی اور شام کی یعنی کہ سیریا میں جو بشار الاسد ہیں ان کی حکومت کی بہت زیادہ حمایت کی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتا ہے کہ ایجپٹ جو کہ بہت بڑا ملک تصور کیا جاتا ہے اس کے ریسورسز کے حساب سے, اس کی آرمی کے حساب سے, ان کے ساتھ ان کے کسی زمانے میں بڑے دیرینہ تعلقات بھی رہے ہیں جماعت عبد الناصر کے زمانے میں, ان کو ریوائیو کیا جائے اور جو روس ہے اس کو مشرق وسطی کے لیے ریلیونٹ کیا جائے, جو کہ شاید اتنا نہ رہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغربی طاقتیں جو ہیں اور جو ایران کا جھکاؤ جو ہے وہ مغرب کی طرف امریکہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مغربی طاقتیں ہیں وہ انگیج کر رہی ہیں بشار الاسد کو اور بشار الاسد خود بھی اور سیریا میں اور عراق کی حکومت وہ بھی اور ایران بھی وہ مغرب سے زیادہ متاثر ہیں یا ڈیل کر رہے ہیں اور روس سمجھتا ہے کہ اس کو ایسی جگہ موو کرنا پڑے گا تاکہ وہ اپنا اپنا نہ صرف یہ کہ اپنی مارکیٹس، اپنا انفلوئنس، اپنا دائرہ کار جو ہے اس کو بڑھا سکے، بلکہ اس کو کسی حد تک مینٹین کر سکے. اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ روس چاہتا ہے کہ جو مصر کے دوسری طرف، یعنی ایک طرف مشرق وسطی ہے، دوسری طرف نارتھ افریقہ ہے، جو شمالی امریکہ ہے، افریقہ ہے جس میں لیبیا ہے، ٹیونیشیا ہے اور موراکو ہیں، ان ایریا میں جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو اوپر بھی وہ ان کے ساتھ بھی وہ اپنا رابطہ بڑھا سکے اور اپنے انفلوئنس اور اپنی مارکیٹ بڑھا سکے.
اچھا.
تاکہ جو سینکشن اس کے ملی ہیں ان کے خلاف کوئی راستہ نظر آئے.
اچھا عارف انصار صاحب، سابق سوویت یونین اور مصر کے درمیان تعلقات میں بے حد گرم جوشی تھی، بہت سارا انفراسٹرکچر مصر کا جو ہے ڈیم قسم کی چیزیں وہاں سابق سوویت یونین کی طرف سے بنائی گئی تھیں، پھر سابق صدر سادات نے واشنگٹن کے ساتھ کمزور پڑتے تعلقات کو دوبارہ تقویت دی تھی، اب خطے میں بحران کی جو صورت ہے اس میں عرب کے اس سب سے بڑے ملک مصر سے کس رول کی توقع ہے، جبکہ ابھی اسے خود بھی سیاسی مسائل کا سامنا ہے؟
ہاں، اس میں مطلب جو ریسنٹلی باتیں آئی ہیں اس میں تو ڈیفینس کوآپریشن کی بھی بات ہوئی تھی، اور یہاں تک بھی بات ہوئی تھی کہ روس کو ایجپٹ میں ایک بیس بنانے دیا جائے. اب وہ کس حد تک باتیں آگے بڑھی ہیں یا نہیں بڑھی وہ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ظاہری بات ہے کہ پوٹن صاحب دورہ کر رہے ہیں اس وقت مصر کا، اور یہ ایک ٹریجیکٹری ہے جو شروع ہوئی تھی، جو ہمارے ادارہ پولیٹیکٹ کے فورکاسٹ میں شامل تھا کہ جون جون مشرق وسطی میں امریکن یا مغرب کی پرسیپشن خراب ہوئی ہے وار آن ٹیرر کی وجہ سے اور مختلف وجوہات سے، اس کو روس نے اب جو ہے ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کی ہے. چین کسی حد تک کر رہا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ابھی، لیکن یہ بھی آگے باتیں آنی شروع ہو جائیں گی کہ اگر امریکہ کی پرسیپشن مشرق وسطی میں خراب ہوتی ہے، جس میں مختلف وجوہات شامل ہیں، 911 کی کیمپین تھی، پھر عراق کا ہوا، افغانستان میں ہوا، اور جو عرب اسرائیلی کانفلکٹ جو تھا یا عرب اسرائیلی پلسطینین کانفلکٹ تھا، ان سب جو ہیں وہ جو واقعات ہیں یا جو کانفلکٹس جو ہیں ان میں پولیٹیکل سولوشنز کسی طریقے سے، ملٹری سولوشنز جو تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور یہ لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل سولوشنز بھی کلیئر کٹ نظر نہیں آ رہے کہ کہیں پہ ابھر رہے ہیں. لیکن نن دا لیس جو ہے اس کا فائدہ جو ہے انڈائریکٹ جو ہے وہ دوسری قوتوں کو ملے گا، دوسری عالمی قوتوں کو جو کہ ان روڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی تسلسل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوٹن صاحب جو کر رہے ہیں، اب مصر میں وہ دورے پہ گئے ہیں، پہلے ان کا شام کے ساتھ بھی کافی قریبی تعلق تھا، انہوں نے عراق میں بھی اسی طرح سے کافی ڈیفینس کوآپریشن کی بڑھائی بھی ہے، اور ریسنٹلی انہوں نے ان کو وہاں اس طرح کے ہیلی کاپٹرز اور شاید فائٹر جیٹس بھی فراہم کیے ہیں عراق کو، تاکہ وہ جو آئی ایس ہے اس کے خلاف اپنی جنگ کو ایک افیکٹو طریقے سے کر سکے. اور انہوں نے اس موقع پہ وہ کیے جب مغرب کی طرف سے ڈیلے تھی ملٹری ایڈ کے دینے کی عراق کو. تو یہ ایک تسلسل چل رہا ہے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کولڈ وار یا سرد جنگ کے وقت جو جس طرح کے تعلقات تھے، اسی طرح سے یہ پھر ایک فریم ورک تیار ہو رہا ہے، اور اسی میں پھر یہ ایران کے ساتھ جو نیگوشیشنز ہو رہی ہیں اس وقت نیوکلیئر ان کے پروگرام کے اوپر، تو اگر وہ سائن ہو جاتا ہے تو اس لیے ایک وہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا قسم کا آرڈر جو ہے وہ ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے مشرق.
اچھا، یمن کے سیاسی بحران کے حل کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں اور گروپوں کے درمیان اقوام متحدہ کے تعاون سے ہونے والے مذاکرات جب پیر کو شروع ہوئے تو حزب اختلاف کی دو جماعتوں نے مذاکرات کا بائیکاٹ کر دیا. اس مذاکرات کا مقصد ہوتی باغیوں کے قبضے کے رد عمل میں صدر ہادی منصور اور ان کی کابینہ کے مستعفی ہونے سے پیدا ہونے والے سیاسی خلا کو دور کرنا ہے. سیاسی گزشتہ ہفتے باغیوں نے پارلیمان کو تحلیل کرنے کے بعد حکومت کا انتظام بھی سنبھالا تھا، لیکن یمن کے کئی علاقوں میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے. اقوام متحدہ کے سربراہ بان کی مون نے ہوتی باغیوں کی جانب سے اقتدار سنبھالنے کے عمل پر اظہار تشویش کرتے ہوئے مغرب کے حمایت یافتہ صدر ہادی منصور کی حکومت بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ یمن کے جو پڑوسی خلیجی ملک ہیں انہوں نے بھی پارلیمان کی تحلیل اور باغیوں کے اقتدار پر قبضے کو قدعی ناقابل قبول قرار دیا ہے، اور استحکام اور سیکیورٹی جو یمن کی ہے اس کو خطرہ قرار دیا ہے. سنگین شاہ صاحب، یمن کی صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو کوئی سیاسی تصفیے کا امکان نظر آتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہوتی باغیوں کو بھی سیاسی عمل میں شامل کر کے حکومت کے درمیان کسی طرح کی ساجداری یا شراکت ہو سکتی ہے؟
جہاں تک ان کی سیاسی مفاہمت کی باتیں ہیں وہ تو کوششیں جاری ہیں. یونائٹڈ نیشنز نے جو اپنی کوششیں کی ہیں ان کو ریسنٹلی کچھ سیٹ بیکس ملی ہیں، مگر جہاں تک ان کی اپنی لوکل سچویشن ہے، میں نے آپ ہی کے ریڈیو اسٹیشن کے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ جب بھی کسی ملک میں سیاسی سچویشن خراب ہوتی ہے اس سے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو یا تو اپرچونیٹیز ملتی ہیں یا اسے تھریٹس ملتی ہیں. اگر ہم اس یمن کی سیکٹر میں اپرچونیٹیز اور تھریٹ کو دیکھیں تو اس سے ایک بہت عجیب قسم کی اپرچونیٹی ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہوتیز جو ہیں وہ القاعدہ کے بھی خلاف نبردازما ہیں, اور جہاں تک ہم اے کیو اے پی کو دیکھیں, القاعدہ ان عربین پینسولا کو دیکھیں جو کہ یمن میں موجود ہیں, یہ القاعدہ کی سب سے مؤثر تنظیم تصور کی جاتی ہے. تو اگر کہیں ہوتیز اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر یزیدی شیعہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر القاعدہ کے خلاف کوئی ایک منظم طریقے کے ساتھ شاید کاروائی کر سکیں گے. تو یہ تو ایک اپرچونیٹی جو اس سے ہمیں نظر آ رہی ہے وہ واضح ہوتی ہے. جہاں تک اس سے رسک جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی ملک ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے وہ پھر اسی قسم کے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے ایک جنت بن جاتا ہے, اور وہاں سے پھر مختلف قسم کی کاروائیاں وہ لانچ کرتے ہیں جو کہ اس وقت کی حالات کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت کا ایک جو ٹرائنگل بنا ہوا ہے جو کہ گزشتہ حکومت تھی, ہوتیز کی جو بھی موجودہ حکومت ہے اور القاعدہ کے بیچ میں جو ٹرائنگل بنا ہوا ہے, اس سے بھی کافی حد تک تھریٹس باہر وضع ہونے کی صورتحال نظر آتی ہے.
اچھا تقریباً آخری دو تین منٹ ہیں ہمارے پاس, پہلے نائجیریا کی پارلیمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جس نے بوکو حرام سے لڑائی کے لیے علاقائی فوج کے ایک حصے کے طور پر اپنے فوجوں کو بھیجنے کی اجازت دی ہے. نائجر, نائجیریا, چاڈ, کیمرون اور بنین نے بوکو حرام عسکریت پسندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 8750 فوجیوں پر مشتمل فوج بنانے کی منصوبہ بندی کی. پروفیسر فیضان, بوکو حرام کی پرتشدد کاروائیاں مسلسل جاری ہیں, آپ کے خیال میں یہ علاقائی فوج جو تشکیل کی جا رہی ہے اس سے بوکو حرام کی سرگرمیوں کو محدود کرنے اور بالآخر ختم کرنے میں مدد ملے گی؟
جی یقیناً مدد ملے گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں ہے, ان کے پاس ریسورسز کیسے ہیں, ٹریننگ کیسی ہے اور آپس میں کوآرڈینیشن کیسی ہے, کیونکہ ابھی تک افریقہ ایک ایسا بر اعظم ہے جس میں قبائلی جو لائلٹیز ہیں, وفاداریاں ہیں, وہ پریسیڈنٹ لیتی ہیں نیشنل فیلنگز کے اوپر, اور اگر ان لوگوں کے پاس ریسورسز نہ ہوئے اور ان لوگوں کو شکست ہو گئی, یا بوکو حرام جو ہے وہ سیزن فائٹرز ہیں, اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ڈی مورلائزنگ افیکٹ ہوگا, اور وہاں کے جو ممالک ہیں ان میں ایک ڈومینو افیکٹ شروع ہو سکتا ہے کہ اسی قسم کی آرگنائزیشن اور جگہ بھی پنپنے شروع ہو جائیں. تو امید ہے کہ افریقن ممالک جو ہیں جو اس میں شامل ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے, اور یہ جو فوج تیار کی جا رہی ہے یہ افیکٹو ہوگی, اور میرا خیال ہے کہ اس فوج کو پوری سپورٹ اور ٹریننگ اور ہتھیار جو ہیں وہ سپلائی کرنے میں مغربی ممالک جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور ان کی ہیلپ کریں گے.
اچھا آخری سوال میرا, عارف انصار صاحب, ایک کوئک کامنٹ. داعش کے ہاتھوں صحافیوں اور امدادی ورکروں کے قتل کا سلسلہ جاری ہے, اس سلسلے کو روکنے کے لیے, جہاں تک ان کی دہشت گردی ہے وہ ایک الگ ضمنی سوال, اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ کیا کوئی اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں کہ کم سے کم وہ اس طرف جو ہے وہ یرغمال بنا کے لوگوں کو اس طرح سے قتل نہ کریں؟
نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس میں مطلب وہ ایک اکراس دا بورڈ وہ ایک کر رہے ہیں, ان وہ اپنے سسٹم جو بھی ان کی بلیفس ہیں اس کے تحت وہ چلتا جا رہا ہے ایک سسٹم ان کی اٹراسٹیز, تو اس میں وہ خاص طور پہ جرنلسٹ کو کچھ چھوٹ دے دیں یا مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسی کوئی ایکسیپشن کر سکیں گے یا کریں گے. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ابھی جو جارڈن کے پائلٹ.
جی عارف صاحب, ہمارا ٹائم فقط ختم ہو رہا ہے بالکل, اور پروڈیوسر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اب ہم بالکل اس کو ختم کر دیں. ہمارے ساتھ تھے سنگین شاہ صاحب کنگز کالج لندن سے, عارف انصار صاحب یہاں پولی ٹیک واشنگٹن سے, اور بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہمارے ساتھ پروڈیوسر شہناز نفیس, اور ان کے ساتھ ہمارے ٹریننگ پروڈیوسر انجم ہیرل گل, اور اس کے علاوہ انجینئر برائن مارکولیا کے ساتھ. بہجت کو اجازت دیجیے, آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.